الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا قال الله عز وجل في مقام آخر وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل صد احترام معزز حاضرین بزرگو سپاہ صحابہ کے غیور نوجوان جیالے ساتھیوں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں گزشتہ 3 جمعوں میں عدم حاضری کے بعد آج آپ حضرات سے پھر مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے آپ حضرات جس شوق و ولولے اور جذبے کے ساتھ تشریف لائے ہیں یقیناً آپ حضرات یہ چاہتے ہیں میں آپ کے سامنے ملک کی موجودہ تازہ صورتحال اور سپاہ صحابہ پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور ہر طرف سے یہودی لابی اپنی سازشوں کے ذریعے سے وقت کے حکمرانوں کو اپنا ہم نوا بنا کر سپاہ صحابہ کی راہیں روکنے کی جن کوششوں میں مصروف ہے اور وہ وقت بھی آ چکا ہے جب حضرت جنگی شہید رحمت اللہ علیہ کی دیے ہوئے اس مشن کو ظالم و جابر حکمرانوں کے سامنے بیٹھ کر بیان کیا جائے میں اسی عنوان پر آپ حضرات کے سامنے اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں معزز دوستو، جنگ کی سرزمین پر پہلے ہی ہمارے اوپر کون سا وہ ظلم تھا جو نہیں توڑا گیا، کون سی وہ زیادتی تھی، کون سا وہ تشدد اور بربریت کا مظاہرہ تھا، کون سا وہ بھیانک سلوک تھا جو ہمارے ساتھ روا نہیں رکھا جا رہا. لیکن 6 ستمبر جمعہ کے روز جیسے ہی میں نے مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں خطبہ دیا اور فوراً شام کو لاہور کی کانفرنس دفاع پاکستان میں حاضر ہونا تھا، جیسے ہی ہم لوگ گیٹ سے باہر آئے تو یہ خبر سنی کہ خان گڑھ میں ہمارے نامور عالم دین قاری محمد یوسف صاحب کے گھر پر گرنیڈوں سے حملہ کر دیا گیا. پہلے ایک گرنیڈ پھینکا، پھر دوسرا گرنیڈ پھینکا، یہاں تک کہ ان کے بچے زخمی ہو گئے اور خود ان کی ٹانگیں بھی زبردست مجروح ہوئیں. وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے. اس خبر نے دل پر بہت اثر کیا. میں نے ان سے وعدہ کیا آج شام ہی کو لاہور میں اس سلسلے میں احتجاج بھی کریں گے اور مزید معلومات بھی حاصل کریں گے. چنانچہ وہاں سے سمندری جا کر میں اور قائد سپاہ صحابہ ہم دونوں اپنے ساتھیوں سمیت لاہور کے لیے روانہ ہوئے. قریباً 9:45 ہم لاہور پہنچے تو جبردی گراؤنڈ لاہور میں سپاہ صحابہ کی زیر اہتمام دفاع پاکستان کانفرنس بہت عظیم الشان کانفرنس اور اپنی نوعیت کے اعتبار سے دفاع پاکستان کے یوم پر پورے ملک میں سب سے بڑی کانفرنس اور بڑا شاندار انتظامات تھے. مجمع میں بہت بلبلا اور جوش تھا. جیسے ہی ہم اسٹیج کے پیچھے جا کے رکے مجمع میں ہمارے حملے کا اعلان ہوا، زوردار نعروں سے استقبال کیا گیا. ہم ابھی گاڑی سے نہیں اترے تھے، ہم نے منتظمین سے پوچھا کہ ہماری باری کتنی دیر کے بعد ہے، اگر ہم ابھی اسٹیج پر آ جائیں تو کیا ابھی آپ ہماری تقریر کروائیں گے یا کچھ دیر کے بعد ہوگی. ہمیں بتلایا گیا کہ 1 گھنٹہ کے بعد آپ چنانچہ کافی سفر کر چکے تھے. ہم نے ان سے کہا کہ ہم نے کپڑے بھی تبدیل کرنے ہیں اور کچھ آرام کرنے کا بھی ارادہ ہے. ایک تو بڑے اہم اور ضروری فون کرنے ہیں، خاص طور پر خان گڑھ کے حالات کو معلوم کرنا ہے کہ مولانا کا کیا حال ہے. اس لیے ہم دوبارہ آتے ہیں. یہ بات نہیں ہوئی جیسے اخبارات میں شائع ہوا ہے کہ ہم اسٹیج پر آ گئے، آ کر بیٹھ گئے اور پھر اٹھ کے چلے گئے، بلکہ ہم اسی طرح گاڑیوں میں بیٹھے ہی تھے کہ نعرے لگ چکے تھے. ہم اپنی منزل کی طرف چلے گئے جہاں آرام کرنا تھا. وہاں میں نے غسل کیا، کپڑے تبدیل کیے، ٹیلی فون کیا. اس کے بعد جب ہم تیار ہو کر باہر نکلنے لگے تو ہمارے ساتھ جو پولیس کی گاڑی تھی اس نے وائرلیس پر یہ اطلاع پائی اور ہمیں بتلایا کہ آپ کے جلسے میں دھماکہ ہو گیا. بڑی پریشانی ہوئی تو آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا ہونا چاہیے. فاروقی صاحب کہہ رہے تھے کہ میں جانا چاہتا ہوں، میں نے کہا میں جانا چاہتا ہوں، طے یہ پایا کہ پہلے میں جاتا ہوں. چنانچہ اب جب ہم جلسے میں پہنچے تو منظر عجیب تھا. لوگ لاشوں کو اٹھا رہے تھے، زخمیوں کو کندھوں پہ اٹھا رہے تھے. کچھ تو زخمی تھے جن کی تعداد 40 سے زائد تھی، ان کو اٹھاتے اٹھاتے بعض حضرات کے سارے کپڑے لہو سے بھرے ہوئے تھے. 200-300 کارٹون ایسے تھا جسے دیکھ کر معلوم ہوتا تھا شاید یہ بھی زخمی. اور عجیب افراتفری کا عالم تھا.
اور یہ ناگہانی سانحہ پیش آنے پر کارکنوں میں وحشت اور خوف تھا. لوگ دور دور کھڑے ہوئے تھے, کچھ لوگ تیزی سے اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے. چنانچہ فوری طور پر زخمی حضرات کو ایمبولینس میں ڈال کر اسپتال میں پہنچایا گیا, اور جیسے ہی ہم اسٹیج پہ پہنچے نعرے لگنے شروع ہوئے اور فوراً ساتھی جمع ہونے شروع ہوئے. تو میں نے عرض کی کہ آج سپاہی صحابہ اصحاب رسول کے سپاہی صحابہ کرام کی اس سنت کو تازہ کریں گے, صحابہ کرام کے اس انداز کو آج دوہرا ڈالیں گے جو صحابہ کرام نے انداز احد کی وادی میں اختیار کیا تھا جب ان کے پاؤں اکھڑ چکے تھے. ایک مرتبہ صحابہ کرام پر گھبراہٹ اور مشکل کا وقت آ چکا تھا, پھر اللہ کے رسول نے پکارا تو سارے کے سارے واپس لوٹ آئے. میں نے عرض کیا اگر آپ اصحاب رسول کے سپاہی ہو تو آج اپنے مقدس صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے واپس لوٹ آؤ. یہ عرض کرنا تھا کہ آپ حضرات کو حیرت ہوگی کہ 30,000 کا مجمع فوراً واپس لوٹ آیا. ایک ایک کلومیٹر تک گئے ہوئے لوگ فوراً واپس چل پڑے, اور چشمے فلک نے یہ عجیب نظارہ دیکھا. پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ اتنا بڑا سانحہ جمع ہو جانے کے بعد, اتنے بڑے تعداد میں کارکنوں کے زخمی ہو جانے کے بعد, اور ایسے موقع پر جبکہ یہ خوف اور خطرہ بھی ہو کہ کہیں اور سے بھی کوئی بم پھٹ سکتا ہے, کوئی اور بھی سانحہ پیش آ سکتا ہے, سپاہ صحابہ کا دفاع پاکستان کانفرنس ایک مرتبہ پھر شروع ہو گئی, اور یہ پورا کا پورا مجمع پھر بیٹھ گیا. چنانچہ اس کے بعد قائد محترم تشریف لائے تو اس طرح یہ پروگرام اختتام پذیر ہوا. ہم جب ہاسپٹل میں گئے تو وہاں جا کے ہمیں پتا چلا کہ ہمارے 4 ساتھی شہید ہو چکے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ 40 کے قریب ہمارے ساتھی زخمی, اور کارکن خون دینے کے لیے لائنیں بنائے ہوئے تھے. ایک ایسا ڈسپلن, ایسا جذبہ اور ایسا جوش تھا کہ جسے نفسوں کے انداز میں بیان نہیں کیا جا سکتا. میرے بھائیوں, صبح تک ساری رات مختلف اسپتالوں میں ہم گھومتے رہے, ہر اسپتال میں, اور مجھے بڑی مسرت ہوئی اور حیرت بھی ہوئی کہ جب ہم کسی اسپتال میں جاتے ہمارے کارکنوں پہ بے ہوشی طاری ہوتی, زخمی حالت میں پڑے ہوتے, جب اس کے سر پہ جا کے ہاتھ رکھتے وہ آنکھیں کھولتا, اسے پوچھتے کیا حال ہے, وہ جیسے ہی ہمیں دیکھتا تو اس کے بیٹھ جاتا باوجود زخموں کے, باوجود تکلیف کے. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ اتنا بڑا سانحہ پیش آیا لیکن تمام دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اتنے بڑے سانحے میں 40 کارکن زخمی ہوئے, 4 اسی وقت شہید ہو گئے, لیکن کسی کارکن کی زبان سے ہائے ہو کی آواز نہیں آئی. ہسپتال میں جا کر بھی ہم یہی منظر دیکھا. صبر, استقامت اور کیا مزاج ہے کہ کوئی بے سبری کا مظاہرہ ہو. میرے بھائیوں, ابھی صبح ہوئی اور ساری رات اسی طرح اسپتالوں میں گھوم رہے تھے, اور شہدائے کرام کی باتیاں موسٹ مارٹم کے بعد واپس لینا, اسی سلسلے میں سوچ رہے تھے, جنازے کے لیے طے کر رہے تھے کہ جھنگ سے خبر آئی کہ سید صادق حسین شاہ صاحب کو گولی مار کے شہید کر دیا گیا. یہ سید صادق حسین شاہ صاحب, یہ ہمارے سپاہ جاپا ضلع جھنگ کے سرپرست بڑے سید آدمی تھے, فاضل دیوبند مولانا حسین مدنی کے شاگرد خاص تھے اور نامور عالم دین تھے, اور مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمتہ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. شیعت کے اوپر بڑا سخت موقف رکھتے تھے. مولانا حق نواز شہید رحمتہ اللہ علیہ کا شروع دن سے ہی آپ سستے تعاون تھے, اور ان کے ساتھ ہمیشہ تعاون کرتے رہتے تھے. ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا کہ دوسرا ٹیلی فون آیا کہ مولانا رشید احمد صاحب مدنی بھی شہید ہو گئے. کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا یکے بعد کے لیے آدھے گھنٹے کے اندر اندر 2 گھنٹوں کے بعد ابھی شہدائے کرام کی لاشیں بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں آئی تھی, اور پتہ نہیں تھا کہ کتنے ہمارے ساتھی ابھی موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے. لاہور کی قیامت صغریٰ کو دیکھ رہے تھے کہ جھنگ کی خبروں نے یہ بتلایا کہ 5 علماء کرام شہادت کا جام نوش کر گئے. میرے بھائی, ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے ایران کے غنڈوں نے پاکستان میں جنگ شروع کر دی ہے, چاروں طرف سے حملے شروع ہو رہے ہیں, کبھی ایئر سے خبر آ رہی، کبھی پولیس سے خبر آ رہی، کبھی ہسپتال سے خبر آ رہی. یہ ایک عجیب منظر تھا جو 6 اور 7 ستمبر کو لاہور چھن اور خانگڑھ کی زمین پر سپاہ صحابہ کو دیکھنا پڑا. میرے بھائیوں، اس کے بعد احتجاجی پروگرام اور یہ سلسلہ جاری تھا کہ کس طرح ان قاتلوں کو بے نقاب کیا جائے، کس طرح ان کے گریبان تک ہاتھ ڈالا جائے، کس طرح اس تک پہنچا جائے. آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ حکمران جو ٹانگے کا ایکسیڈنٹ ہونے والے آدمی کی مزاج پرسی کے لیے ہسپتالوں میں چلے جاتے ہیں، وہ حکمران، وہ وزیر اعلیٰ، وہ وزیر اعظم جو معمولی معمولی حادثے پر چوری اور ڈاکے کے کیس میں اگر کوئی زخمی ہو جائے اس کی عیادت کے لیے آتے ہیں، کوئی آدمی مر جائے اس کی تعزیت کرتے ہیں، لیکن نام نہاد اسلام کے ٹھیکیدار ان حکمرانوں کی زبان تک نہیں پھوٹی کہ انہوں نے لاہور کے تانے پر یا جھن کے تانے پر تعزیت کا بھی کوئی بیان دیا. میرے بھائی، یہ حالت اور اس طرف دوسری طرف قاتلوں کی طرف کوئی پیش رفت نہیں، کوئی انتظامیہ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں. بجائے اس کے چنانچہ شہدائے کرام کے لاہور میں جنازہ پڑھنے کے بعد ہم چیف سیکرٹری، آئی جی پنجاب، ڈی آئی جی، دیگر حضرات سے ملے تو وہ ہمیں قصے نہ بتائیں، کہانی بتلائے. جناب یہ راہ کہاں ہے؟ یہ ہندوستان سے آئے ہوئے ایجنٹوں کا ہے، یہ شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ کیا وجہ ہے ہندوستان کے ایجنٹوں کو صرف سپاہ صحابہ نظر آتی ہے؟ ہندوستان کے ایجنٹ صرف سپاہ صحابہ کو جذبت کا نشانہ بناتے ہیں. اگر ان کو سپاہ صحابہ نظر آتی ہے، فقہ جعفریہ نظر نہیں آتی، سنیت نظر آتی ہے، رافضیت کیوں نظر نہیں آتی؟ اگر وہ چاہتے تو پورا محرم گزر چکا ہے، وہ کسی جلوس میں بند بیٹھتے، کسی مجلس پر وہ اس طرح کا حملہ کر کے کبھی یہ بھی تو کام کرتے. یہ ایک طرف کا ٹریفک آپ کے ایجنٹوں کا کارنامہ نہیں، بلکہ یہ ایران کے ایجنٹوں کا کارنامہ ہے. لیکن پوری حکومت نے آج تک اس پر نہ صرف یہ کہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی، بلکہ آپ حضرات کو حیرت ہوگی کہ تعزیتی بیان نہیں دیا اور اسی طرح زخمیوں کی عیادت نہیں کی، بلکہ فوری طور پر پاکستان کے صدر ایران کے دورے کے لیے تیار ہو گئے. اگر ہم تھوڑا سا تجزیہ کریں تو ہمیں تو ایک اور بات نظر آتا کہ جب پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے سب سے پہلے ایران کی یاترا کرنے کا ارادہ کیا. ایران جانا، اب ایران والوں نے کہا کہ اگر آپ اسی حالت میں آئے ہم آپ پہ انڈے ماریں گے، آپ اسی حالت میں آئے تو ایران کی قوم آپ کو برداشت نہیں کرے گی، ایران کے غنڈے آپ کے ساتھ زیادتی کریں گے. کیوں زیادتی کریں گے؟ کہ پی ڈی اے میں تو پی ڈی اے کے ساتھ ایران کی حمایت تھی، پی ڈی اے کی سرپرستی ایران گورنمنٹ کر رہی تھی، فقہ جعفریہ نے بھی پی ڈی اے کا ساتھ دیا، پی ڈی اے کو شکست ہوئی، بے نظیر بھاگ کھا گئی اور اس کے مقابلے میں آئی جے آئی سنیوں کے ووٹ پر منتخب ہو کر حکومت میں آیا ہے. ایران کے عوام، ایران کی حکومت آئی جے آئی کے وزیر اعظم کو برداشت نہیں کر سکتے، تو اپنی ویلیوں پر قرار کرنے کے لیے ایران کی حکومت کو اس کے اعتماد کو حاصل کرنے کے لیے موجودہ حکومت نے مولانا احسان القاسمی کو شہید کروایا اور ان کا سر تشتری میں رکھ کر نواز شریف ایران میں گیا. جب وہ ایک حال میں بھی جو سپاہ صحابہ کے درمیان تھے، جو قومی اسمبلی کے رکن تھے، جو سپاہ صحابہ کا سرمایہ تھے، جب ان کی شہادت ہوئی ان کے قتل کے بعد ان کے سر کو لے کر ایران میں گیا، تو وہی ایران کی قوم جو پہلے پتھر مارنے کے لیے تیار تھی اب وہ نواز شریف پر پھولوں کی پتیاں برسا رہے. میرے بھائیوں، اور اس کے بعد ہم سمجھ، جب صدر پاکستان گرو گھنٹار صاحب پاکستان کے گھنٹہ گھر اسحاق خان کو ایران جانے کا شوق پیدا ہوا، انہوں نے ایران کی یاترا کا ارادہ کیا، تو انہوں نے بھی سوچا کہ اگر ایران جا کر ایرانیوں کو اعتماد میں لینا ہے، اگر ایران جا کر ایران کو خوش کرنا ہے، اگر ایران جا کر ایران کی عوام کا اعتماد لینا ہے، تو پھر اس کے لیے سنیت کو تختہ مشق بنانا ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے صدر پاکستان کو ایران میں میں بھیجنے کے لیے تحفے کے طور پر 10 علماء کرام، 5 علماء کرام اور 5 سپاہی صحابہ کے کارکنوں کی شہادت کی صورت میں یہ ان کا سر تحفے میں رکھ کر ایران میں گئے ہیں اور اس کے عرض میں ان کو ایران کا اعتماد حاصل ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اور بات، یہ ایران میں گئے، ایران کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت ہوئی تو ایران کا صدر رفسنجانی اور ایران کا لیڈر خامنائی یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم آپ کا تعاون اس وقت کریں گے، ہم آپ کے ساتھ اس وقت چلیں گے، ہم آپ کے ساتھ لین دین تجارت اس وقت کریں گے جب آپ سپاہ صحابہ پہ پابندی لگائیں گے، جب آپ سپاہ صحابہ پہ پابندی لگائیں گے۔ چنانچہ صدر صاحب واپس آئے، نئی کابینہ بنائی، کابینہ کا اجلاس بلایا، اور آپ کے علم میں یہ بات آنا چاہیے کہ پاکستان کی موجودہ کابینہ، موجودہ وزراء اس بات کا فیصلہ کر چکے ہیں کہ سپاہ صحابہ پہ پابندی لگا دی جائے، اور اس فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے حالات کے منتظر ہیں اور کرتے ہوئے جھجکتے بھی ہیں، خطرہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم نے پابندی لگا دی تو نامعلوم حالات کیا ہوں گے۔ اور کل جو اجلاس لاہور میں ہو رہا ہے، تمام لیڈروں کو، علماء کو بلایا جا رہا ہے، اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ تمام جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے، تمام جماعتوں کو اعتماد میں لے کر سپاہ صحابہ کو تنہا الگ کھڑا کر کے ان کا اعتماد لے کر ان کی زبانوں سے کہلوا کر ہم سپاہ صحابہ پہ پابندی لگائیں۔ اس اجلاس میں شرکت کی دعوت ہمیں بھی دی، سپاہ صحابہ کی قیادت ضرورت محسوس کی کے بجائے کہ ہم اس اجلاس کا بائیکاٹ کریں، ہم اس اجلاس میں نہ جائیں اور حکومت کے کل پرزوں کو یہ موقع ملے کہ وہ علماء اہل سنت، بریلوی، دیوبندی اہل حدیث اور اسی طرح جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان، جمعیت اہل حدیث، یہ وہ علماء کرام جو اہل سنت کے نمائندے، ان کا ذہن خراب کرے اور ہمارے بارے میں کچھ ان کے ذہن میں باتیں بھرنے کی کوشش کرے۔ سپاہ صحابہ نے یہ طے کیا کہ کل کے اجلاس میں ہم جائیں گے اور جا کر وزیر اعظم کی موجودگی میں علماء کرام کے سامنے اپنا موقف پیش کریں گے، علماء کرام کے سامنے یہ کتبیا لٹریچر جو پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں چھپتا ہے، جو ایران سے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا میں نصیب ہوتا ہے، یہ لٹریچر اپنے علماء کرام کے سامنے، موجودہ حکومت کے سامنے رکھیں گے کہ ہم احتجاج اس لٹریچر کے خلاف کرتے ہیں، ہمارا تشدد اس لٹریچر کے مقابلے میں رد عمل کے طور پر ہے، یہ ایکشن اور ہمارا ری ایکشن ہے۔ جب تک یہ لٹریچر ایران سے یا پاکستان سے شائع ہوتا رہے گا، جب تک اس لٹریچر میں اصحاب رسول کو، ازواج مطہرات کو، اللہ کے نبیوں کو سب و شبن کا نشانہ بنایا جاتا رہے گا، جب تک خمینی کے لٹریچر کے ذریعے پوری دنیا میں کفر کو اسلام کے نام پر پھیلایا جائے گا، اس وقت تک پوری دنیا میں سپاہ صحابہ چرائی کے ساتھ سجدت کے کفر کا اعلان کر کے میرے بھائیوں، اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ ہم وہ تمام کتابیں جو ایران کے دجال خمینی نے لکھی، جو کتابیں خمینی نے لکھی، وہ تمام کتابیں کل ہم وزیر اعظم کے سامنے رکھیں گے، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے علماء کرام کے سامنے وہ سارا مواد جو ایران سے جھپتا ہے، جو پاکستان سے جھپتا ہے، وہ سارا مواد وزیر اعظم کی ٹیبل پر رکھیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ جناب والا کہاں سوئے ہوئے ہیں، کوئی تمہارے خلاف بیان دے، تمہارے تن بدن میں آگ لگتی ہے، میڈیا وائس پیپر چائے کرے، تمہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، تمہارے خلاف کوئی بیان آئے تم فوراً کاپ اٹھتے ہو، اور تمہارے پڑوس میں تمہاری حکومت بننے کے بعد تمہارے صوبے میں تمہارے گھر کے ساتھ جامعہ علی منتظر سے 2 مہینے پہلے یہ کتاب شائع ہوتی ہے، حکومت حکمران وزیر اعظم آئی جائے گا، وزیر اعلیٰ آئی جائے گا، آئی جی آئی کی حکومت کے دور میں 2 مہینے پہلے کراچی پشاور سے نہیں، کوئٹہ حیدرآباد سے نہیں، لاہور سے یہ کتاب شائع ہوئی، جس کتاب کے 250 پر یہ کمینہ لکھتے کہتے اپنے پیشاب کی جگہ پر ابوبکر عمر عثمان کا نام لکھو تمہیں بڑا کرنا میرے بھائیوں یہ بات ذہن میں رکھو اگر کوئی ہمیں اس کفر یا لٹریچر کے خلاف اختلاف کرنے کی وجہ سے دہشت گرد کہتے کچھ والی پریشی کہتے تقریب کاری کا نام دیتے ہم پہ پابندی لگانے کا ساخت ہے میں رام کرتا ہوں اگر سماج جاپا پہ پابندی لگائی گئی تو آئی جائی کی حکومت بھی نہیں رہی پھر آئی جائی کی حکومت پھر اس وزیر اعظم پھر اس وزیر اعظم کی کرسی کھینچنا سنیت کے اوپر بد سمجھے گی اور یہ ممکن ہے کہ آئندہ صبح تک ہم آپ کے درمیان میں رہو ہمیں جیلوں میں ڈال دیا جائے جواب پہ پابندی لگا دی جائے لیکن آپ کا فرض ہے کہ آپ کے آزم کی طرف سے ہدایات کا انتظار کرے جو ہدایت دی جائے اس پہ سر پہ کمر باندھ کے روڈوں سے آ جائیے اور یہ بات دعوت کر دیجیے اگر آل سنت کو پابند سراسر کرنے کی کوشش کی گئی ہم اس کوشش کو کامیاب نہیں میرے بھائیوں میرا کیا خیال ہے آپ اس کفر کو ہمارے جیلوں میں چلے جانے کے بعد ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیں گے کیا حکومت پاکستان صبح جاپا پر پابندی لگا کر اس کفریہ لٹریچر کو کھلے عام تقسیم کر سکے گی ایسا نہیں ہو سکتا یہ خیال تم اپنے دل سے نکال ڈالو اب تک تو مجھے یقین ہے کہ جب کل یہ کفریہ لٹریچر علماء کے پاس رکھا جائے گا حکمرانوں کے سامنے نہ آئے گا اگر حکمرانوں کی نظروں پر آنکھوں پر تعصب اور مسلط کے پہنے لگے ہوئے ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ کم از کم علماء اہل سنت اس کو مسترد نہیں کر سکیں ہم دیکھیں ہم کل انتظار کریں گے کون ہے وہ لیڈر کون ہے وہ سیاستدان کون ہے وہ عالم دین جو اس کفریہ لٹریچر کے بعد بھی یہ کہتا ہے کہ اس کفریہ لٹریچر کو برداشت کر لو اور لٹریچر لکھنے والے کو معاف کر دو اگر کل کسی نے ایسا کہا ہم پورے ملک میں اس کا محاسبہ کریں گے تم دین کے نام پہ پڑھتے ہو تم دین کے نام پہ عزت پاتے ہو عالم دین کی عزت دین کے نام پر ہے عالم دین کو ووٹ دین کے نام پہ ملتا ہے عالم دین کی شہرت دین کے نام پر ہے جو عالم دین دین کے تحفظ کے لیے نہیں اٹھتا دین کے تحفظ کے لیے نہیں بڑھتا اس عالم دین کے گریبان بھی پکڑا جائے گا میرے بھائی انشاءاللہ العزیز کل ہمارا پہلا یہ مطالبہ ہے کہ ٹھیک ہم بھی اپنے موقف پہ قائم رہتے ہیں اپنے انداز میں تھوڑی سی نرمی گوارا کر لیتے ہیں موقف پہ قائم رہتے ہیں یہ نہیں کہ اگر کل ہمارے مطالبات مان لیے جائیں تو ہم شیعہ کو مسلمان مان لیں گے شیعہ اس روز تک مسلمان نہیں مانا جا سکتا جس روز تک شیعہ خمینی سے لے کر محمد بن یعقوب کلینی تک اپنے تمام مستندوں کو اپنے تمام مصنفوں کو اپنے تمام وڈیروں کو کافر کہہ کے ان کی کتابوں کو جلانے کے لیے راہ کرنے کے لیے جب تک وہ تیار نہیں ہوتا جب تک وہ یہ نہیں کہتا کہ فکا جعفریہ کے نام سے جس فکا کا ٹھوک ہم نے جایا ہے یہ فکا جھوٹ ہے بدماشی ہے بدل چیک ہے ہم اس سے براہ کے اعلان کرتے اہل سنت پر جماعت کے عقائد و نظریات کو قبول کرتے ہیں جب تک شیعہ یہ اعلان نہیں کرتا اسے گلی چوکوں میں کافر کہا میرے بھائیوں شیعہ کی جماعت ہری پڑی اصول کافر جو آج سے 12 صدیوں قبل لکھی وہ پہلی جماعت وہاں سے اٹھاؤ چلے آؤ، مجلسی کو پڑھ لو، دوسری کو پڑھ لو، دبسی کو پڑھ لو، احتجاج دبسی کو پڑھو، اصول کافی کو پڑھو، جس کو چاہو پڑھو، اور آپ کو پوری دنیا شجت سے کوئی ایک شجا بھی ایسا نہیں ملے گا جو قرآن کریم میرے بھائی یہ ضرور ہم یہ کہیں گے کہ آؤ تم اور ہم معاہدہ کریں گے، معاہدہ ایک بات سے کرو کہ آج کے بعد یہ قانون بناؤ کہ پاکستان میں کوئی ایسی کتاب جس میں باب رسول کی توہین ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کتابیں خمینی نے لکھی، جو کتابیں خمینی نے لکھی، یہ اعلان کرو کہ پاکستان میں خمینی کی کتابوں کو نہ چھپنے دیا جائے گا نہ فروخت ہونے دیا جائے گا، تاکہ دنیا کو پتہ تو لگے کہ پاکستان میں خمینی کی کتابوں پہ پابندی کیوں ہے۔ جب اعلان آئے کہ خمینی کی کتاب پاکستان میں بک نہیں سکتی، چھپ نہیں سکتی، شائع نہیں ہو سکتی، تو دنیا پوچھے گی خمینی کی کتاب کیوں نہیں چھپتی، جواب ملے گا کہ ہم خمینی کی کتاب کیسے شائع کرے، اس نے تو پیغمبر کو بھی معاف نہیں کیا، اس نے تو اسلام کو دین کو بھی معاف نہیں کیا، اس نے تو اللہ کے نبیوں کو بھی معاف نہیں کیا۔ یہ کتاب آپ نے خانہ بران ایران ملتان سے جا کر کتاب کا نام ہے اتحاد و یکجہتی، خمینی کی نظر میں شیعہ کی طرف سے چائے، اور اس میں واضح طور پہ خمینی کہتا ہے کہ اللہ نے جتنے نبی بھی بھیجے وہ نبی اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوئے، یہاں تک کہ آخری رسول عام کرار بھی جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ اپنے مقصد میں ناکام لوٹے۔ میرے بھائیو میں کسی آدمی سے کہوں کہ جاؤ یہ کام کر کے آؤ، تمہارے ذمہ میں یہ کام نہ آتا ہوں، تم اس کی تکمیل کر کے آؤ، وہ آدمی وہ کام پورا نہ کرے تو میرے نزدیک وہ مجرم ہوگا یا انعام یافتا ہوگا۔ بولیے بولیے، جس کو میں کام ذمہ لگاؤں، باپ بیٹے سے کہتے ہیں جاؤ یہ کام کرو، تم ایسا کرو کہ فلاں کھیتی کو پانی لگا دو، تم ایسا کرو کہ دکان پہ بیٹھ کر فلاں سودا فروخت کر دو، تم ایسا کرو یہ کپڑا لے جاؤ میرا قمیض سلوا لاؤ، وہ بیٹا آ جائے کہے میں نے قمیض نہیں سلوایا، وقت ضائع ہو رہا تھا، وہ بیٹا ہے کہ میں نے کھیت کو پانی نہیں لگایا، وہ بیٹا ہے کہ میں دکان پہ نہیں بیٹھا، جو باپ نے اس کے ذمہ کام لگایا تھا اگر وہ کام نہ کرے تو وہ مجرم ہے یا انعام یافتا ہے، انعام کا مستحق ہے؟ میں نہیں کہتا، اللہ نے اپنے نبیوں کے ذمہ جو کام لگایا وہ نبی جس مقصد کے لیے آئے، اگر آپ عبارت میں کہتے جو نبی بھی آئے وہ انصاف کے نفاذ کے لیے آئے تھے، ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ تمام دنیا میں انصاف کا نفاذ کرے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے، یہاں تک کہ فتح المرسلین جو انسان کی اصلاح کے لیے آئے تھے، انصاف کا نفاذ کرنے کے لیے آئے تھے، انسان کی تربیت کے لیے آئے تھے، لیکن وہ بھی اپنے زمانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ میرے بھائیو یہ بات خمینی، یہ بات خمینی نے کیسے کہی؟ یہ اس لیے کہ اگر کوئی ہم سے کہے کہ قرآن پاک میں آیا ہے هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلی، کہ اللہ نے اپنے نبی کو دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ دین حق کو تمام دنیا پہ غالب کر دے، حضور تو تشریف لے گئے لیکن اسلام ساری دنیا پہ غالب نہیں ہوا تھا، اگر کوئی ہم سے کہے گا تو ہم جواب دیں گے کہ اللہ کے رسول نے ایسی جماعت تیار کر دی، اللہ کے رسول نے ایسے شاگرد پیدا کیے، اللہ کے رسول نے ایسے ساتھی تیار کر دیے کہ رسول اکرم دنیا کے نام سے تشریف لے گئے، آپ کے تربیت چاہتا ہوں نے آپ کے تربیت چاہتوں نے پوری دنیا پہ اسلام کا پرچم لہرایا، جب باپ کسی مکان کی بنیاد رکھے اس کی اولاد مکان کو پورا کر دے تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ باپ یہ مکان باپ نے بنوایا ہے، جب اللہ کے رسول نے بنیاد رکھی، صحابہ کرام کو تیار کیا، خلفائے راشدین نے
پوری دنیا نے اسلام کو غارت کر دیا، قرآن پورا رقبہ 1,30,00,000 کے قریب ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے 64,00,000 مربع میل پہ اسلام کا مقصد لہرا کے پیغمبر کی پشین گوئی کو پورا کر دیا، پیغمبر کے مشن کو پورا کر دیا، پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ جب رسول اکرم کے شاگرد نامدار نے دنیا کے اکثر حصے پہ اسلام کو غارت کر دیا تو میرے پیغمبر کا مقصد پورا ہو گیا۔ لیکن میرے پیغمبر کا مشن ہوا پورا یا نہیں ہوا؟ مشن پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ لیکن خمینی صحابہ کرام کو مومن نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے کہ حضور کے جانے کے بعد یہ تو سب مرتب ہو گئے، حضور کے جانے کے بعد کوئی ایک بھی مسلمان نہ رہا۔ تو جب اس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے جانے کے بعد سوائے تین کے سب مرتب ہو گئے، تو اس کے پیش نظر کیا ہوا کہ حضور تو آئے تھے پوری دنیا میں اسلام کے غلبے کے لیے، آپ نے 23 سال تک کوئی شخصی اسلام کا غلبہ تو کیا پتا، جب آپ گئے تو اسلام ختم ہو گیا۔ تو اسی لیے خمینی نے کہا کہ پیغمبر اپنے مشن میں ناکام ہوئے۔ میرے بھائیوں، اگر پیغمبروں کو ناکام مانا جائے، وہ اپنے مشن میں ناکام ہو جائیں، تو پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں مجرم ثابت ہوں گے یا انعام لینے والے ثابت ہوں گے؟ مجرم ثابت ہوں گے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں پیغمبروں کو مجرم قرار دینے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی کیا، اس سے بڑی پیغمبروں کی گستاخی کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص یہ کہہ دے کہ جتنے بھی رب کے رسول آئے یہ بات صرف پیغمبروں تک نہیں آتی، بات صرف پیغمبروں تک نہیں آتی، بات تو خدا تک جاتی، بات تو اللہ تک پہنچتی۔ دیکھو، اگر میں کسی بے وقوف آدمی سے کہوں، بے وقوف پاگل آدمی سے کہوں، یا ایسے آدمی سے کہوں جو اس کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ جاؤ ہو بے وقوف ہو پاگل، میں اسے کہوں کہ تم جاؤ ایک کتاب لکھ کر لے آؤ، تو لوگ مجھے کہیں گے اگر کتاب لکھوانا ہے تو کسی تعلیم یافتہ کو بلاؤ، کتاب لکھوانا ہے کسی صحافی کو بلاؤ، کتاب لکھوانا ہے قابل استدلال آدمی کو بلاؤ تاکہ وہ کتاب لکھے۔ کتاب لکھنے کے لیے بے وقوف کو بھیجنا، کتاب لکھنے کے لیے ایسے آدمی کو بھیجنا جو صلاحیت نہ رکھتا ہو، یہ تو خود بے وقوف ہے، یہ تو خود بے وقوف۔ میرے بھائیوں، یہ بات نبیوں تک نہیں رہتی، یہ تو بات رب تک آ گئی کہ رب العالمین نے جتنے نبی بھی بھیجے جس مقصد کے لیے بھیجے تھے، اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اپنا مقصد پورا نہیں کر سکے۔ بات نبیوں تک نہیں، بات رب تک آتی ہے کہ رب کو چاہیے تھا کہ وہ جس کو بھیج رہا ہے اس میں اتنی صلاحیت ہو، وہ جس کو جس مشن کے لیے جس مقصد کے لیے روانہ کر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی ہو کہ وہ اس مشن کو پورا کرے، اس مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ اگر کوئی نبی بھی اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوتا تو یہ قصور نبی کا نہیں ہے، یہ قصور رب کا ہے کہ اس نے ایسے شخص کو نبی بنا کر بھیجا جو نبوت کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ خمینی انبیاء علیہ السلام پر یہ الزام لگایا کہ وہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوئے، یہ الزام براہ راست رب پہ الزام ہے۔ رب پہ الزام لگانے والا، نبیوں کو رب کی بارگاہ میں مجرم قرار دینے والا، نبیوں کو اپنے مشن میں ناکام کہنے والا خمینی ایک گواہ کے لیے بھی مسلمانوں کا لیڈر، اسلام کا ہیرو، اسلامی انقلاب کا نمبردار نہیں ہو سکتا۔ خمینی مجوسیوں کا ہیرو ہو سکتا ہے، خمینی یہودیت کا نمبردار ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کا نمبردار نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو، میرے بھائیو، کل ہمارا ایک مطالبہ ہے، دوسرا مطالبہ کہ خمینی نے جو کچھ کہا میں نے تو صرف ایک حوالہ دیا۔ آج اگر پاکستان میں ہم خمینی کو کافر کہیں، ہم خمینی پہ لعنت بھیجیں، ہماری رائے روکی جاتی ہے، میرے بھائیوں یہ پہلا موقع ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں کسی پر کوئی پابندی نہیں، کوئی جس گلی میں چاہے جلسہ کرے، جس میدان میں چاہے جلسہ کرے، جو جماعت چاہے سیرت کا جلسہ مناسب کرے، لیکن پورے ملک میں خوشحال میں گئے، پابندی لگا دی گئی، اسٹیج پہ قبضہ کر لیا، فرنیچر اٹھا کر لے گئے، اور لیلا اسماعیل خان میں گئے، پابندی لگا دی، وہاں پہنچنے نہیں دیا گیا، کہا آگے جاؤ گے تو گرفتار کر لیں گے، ڈیرا غازی خان گئے، پابندی لگا دی گئی، کراچی میں پہنچے، 11 ربیع الاول کو ہمارا جلسہ لیاقت آباد میں تھا، ہمیں جہاں کے ڈپٹی کمشنر سینٹرل نے اجازت دینے کے بعد ہماری اجازت کو کینسل کیا اور ہمارے جلسے کو سبوتا کیا، سپاہی صاحب نے محمد بدماری سے کام لیا، ہم نے اپنے ساتھیوں سے کہا آپ تھوڑا سا صبر کرو، اگر 12 ربیع الاول کو گودرا میں ہمارا جلسہ نہ کرنے دیا گیا تو پھر سیرت کا جلسہ ڈپٹی کمشنر کے دفتر پر ہوگا۔ سناتے پھر دوسرے روز 12 ربیع الاول جلوس نکل رہے، کوئی پابندی نہیں، مجلسے ہو رہی کوئی پابندی نہیں، روڈ بلاک ہو رہے کوئی پابندی نہیں، لیکن گودرا میں جلسے کا اہتمام ہو رہا ہے، روڈے کہہ گئی پابندی ہے، آپ نہیں کر سکتے، ہم نہیں کرنے دیں گے، جب دیکھا کہ بات نہیں بنتی تو بجلی کی تارے کا، تم مسلمان ہو، تم آ کر کس کے اشارے پہ آتے ہو، وجہ بتلاؤ کہ ہمیں پیغمبر کا نام کیوں نہیں لینے دیتے ہو، وجہ بتلاؤ کہ ہمارے جلسوں پہ پابندی کیوں ہے، ہماری زبانوں پہ چکرم کیوں ہے، اگر وجہ یہ ہے کہ ہم کلمہ حق کہتے ہیں تو تمہاری پابندی کے باوجود حق کا کلمہ کیا ادا کر لے گا، تمہاری پابندی کے باوجود دین کی بات کہیں جائے گی۔ میرے بھائیوں اس کے ساتھ ساتھ آپ مزید ظلم دیکھیں کہ 9 ربیع الاول کو سجاوت، 9 ربیع الاول کو میری معلومات کے مطابق جابرے تیار سوسائٹی میں 9 ربیع الاول کو 100 اور شہروں میں بجائے اس کے کہ کوئی کانفرنس ہوتی، بجائے اس کے کہ جلسے ہوتے، اس دھرتی پہ جیسل بھی ہو رہا ہے، ہمیں تشدد تقریب کاری کا ساتھ دینے والوں اور آج تک ہمارا ساتھ نہ دینے والے مسلمانوں، سجاول میں 9 ربیع الاول کو سنگھوں نے فاروق اعظم کا پتلا بنا کے آگ لگا، مجھے بتا یہ ملک اس لیے آگے دیا تھا، اس ملک کے وصول کے لیے جتنی قربانیاں دی تھی ایم سی ایم کے نوجوانوں، مہاجر کہلانے والوں، اس ملک کے لیے جو ہجرت کی تھی، وطن کو چھوڑا تھا، اس سے قرآن کی تھی، جو کراجن سے اس لیے قربان کی تھی کہ اس ملک میں صحابہ کے پتلے بنا کے لائے آئے، چنانچہ آپ اخبار جنگ کو پڑھیں، اس کے صفحہ 5 پر آپ کو خبر ملے گی کہ سجاول میں ہڑتال، بازار بند ہوئے، بائیں احتجاجی جلوس نکالا گیا، لیکن حکومت کو یہ کفر نظر، یہ بدماشی نظر، یہ نظر نہیں آتا، ہمارے کفر کے مسئلے نظر آتا، تم خمینی کو کافر مت کہو، خمینی تمہارا معمول لگتا ہے، تم خمینی کو کافر نہ کہو، حکمرانہ یہ بات سنو، شاید تمہیں اس طرح کوئی بات نہ سنا سکے، اگر تم خمینی کو کافر نہیں کہنے دیتے تو میں محمد کے صحابہ کو کافر نہیں کہنے دیتے۔ میرے بھائیو آج نوبت یہاں تک پہنچائی، یہ کتاب جس کا میں نے پہلے والا دیا ہے، جو لاہور سے شائع ہوئی کو بھی ابھی صرف 2-3 مہینے گزرے ہیں، اس میں لکھتا ہے کیا بات کرتے کہتے پیغمبر اسلام کے صحابہ حضور کی بوڑھی بیویوں کو چھوڑ کر آپ کی جوان بیوی ایشا کے پاس آتے تھے، اس سے دوسرے جنابت کا مسئلہ پوچھتے تھے، جب ایشا سے یہ مسئلہ پوچھا جاتا تو وہ کپڑے اتار کے دیکھ جایا کرتے، سنیا سمجھو اس سے بچے کو کیا ہو سکتے، اور اس سے بچے بدماشی جا سکتی ہے، اتنا بڑا کو کہ پیغمبر کا روزہ ہل کے رہ گیا ہے اور تم کو ایک طرح سے سنایا آتی ہے، سنجو تم کیا سوئے ہوئے ہو، اور صحابہ سے بڑھ کر پیغمبر کے چھت تک پہنچا، مجھے بتلاؤ مجھے بتاؤ جب جب تم پیغمبر کے روضے میں پیغمبر کے پاس گزرا ہوگا میرے پیغمبر کے دل سے کیا گزری ہوگی اور تم جب تم جب سے رستے ہوتے تم اپنی ماں کے لیے کٹ کرتے ہو تم اپنی ماں کے لیے جٹ کرتے ہو اور بات تمہاری ماں کیا ہے تم چڑھتے ہو بات تمہاری بیوی کیا ہے تم لڑتے ہو اور پیغمبر کی بیوی لڑائی ہو گئی ہے تم جو کر کے کوئی بنا نہیں رہا نہ بڑا میرے بھائی جو مجھے بتلاؤ کب تک یہ کفر برداشت ہے اگر اس کفر پر مذمت کرنا اگر اس کفر کے منہ میں لگام دینا اگر اس کفر کی رائے روکنا یہ جرم ہے تو ہم اقراری مجرم ہے ایک مرتبہ نہیں ہزار مرتبہ جرم ہے میں آج صرف اپیل کرتا ہوں آپ حضرات ہمارے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے فائد تکرار مزید قوت پیدا فرمائے ہمیں جرم سے ہمت سے بصارت سے کہ کل کے دن ہم حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنا موقف بیان کر دیں یہ بھی دعا کرو کہ اللہ پاک ان حکمرانوں کو ہدایت دے اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو پروردگار عالم تو کیا نازل کر اس قوم کو تباہ کر کیا ضرورت ہے قوم میرے بھائیو دو روز کے بعد 13 ربیع الاول میں نواب شاہ میں گیا وہاں بھی جلسے پہ پابندی جلسہ ہوا مجھے وہاں کے ساتھیوں نے بتلایا ہمارے جلسوں پہ پابندی لیکن اسی محرم میں حیدرآباد نواب شاہ کے چوک میں ایک ذاکر تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہتے ہیں اوشا کوئی عورت ہے کہتے ہیں سیو ساندریا کا نام میں آج کہتا ہوں سیو سیو نوجوانوں ہم اپنے حقوق کے لیے نہیں لڑتے ہم اپنے ماں باپ کے لیے نہیں لڑتے ہم روٹی مکان کپڑے کے لیے نہیں لڑتے ہم پانی روٹی کے لیے نہیں لڑتے اور لڑتے تو ایسا سنیو سنیو ایسا تمہاری بھی ماں ہے میں وہی بات کہتا ہوں جو دکھتے دل کے ساتھ اور دو سات کمل اور سواد میں اتارا نے کہے تھے سنیو بنا لو وہ ایسا تمہاری بھی ماں ہے ایسا میری بھی ماں وقت کے حکمرانوں اور سپاہی صحابہ کے نوجوانوں یہ بات اپنے ذہن میں رکھو حکمرانوں کو سبق سکھانا ہر دور میں علماء حق کا فیصلہ ہے ہر دور میں باطل کے سامنے اکڑ جانا ہر دور میں ظالموں کا گریبان پکڑنا یہ ہمارے اکابر کی ریت نہیں ہے میرے بھائیوں میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں ہمارے اکابر نے زیر کاٹی ہمارے اکابر نے کالے پانی کی جڑیں برداشت کی ہمارے اکابر کو دہلی سے لے کے لاہور تک کندھے پہ ڈنڈے رکھ کے اس طرح بازو اوپر سے حمایت کر کے 200 میل پیدل چلا گیا وہ پیدل چلتے رہے اور انہوں نے خالد تین ہاتھ کی عدالت میں کھڑے ہو کر کہا تھا انگریز تیری پاس میں بتی ہونا کل بھی حرام تھا آج بھی حرام ہے میرے بھائیو آپ کے اکابر نے جیلے سو سے برداشت کی اور میرے اور آپ کا خالص دین پہنچا دیا میرے اور آپ کا خالص دین پہنچا دیا آج وہ خالص دین میرے اور آپ کے کندھوں پر ہے یہ امانت جو اکابر نے صحابہ کرام نے تابعین نے تبع تابعین نے قربانیاں دے کر کوڑے کھا کر جیلوں میں جا کر میرے اور آپ تک پہنچائی ہے آج آپ اس کے امین ہو آج جب میرے اور آپ کے کندھوں پر ہے سنیو اس امانت میں خیانت کی جا رہی ہے اس امانت کو اس دین کو کفر کے نام پر پیش کرنے کے لیے ایران کے ڈالر ایران کی طاقت خرچ ہو رہی ہے آؤ یہ ایک کرو ہم مر جائیں گے ہم جگ جائیں گے جیلیں بھر جائیں گے سب تیرا پہ لٹک جائیں گے لیکن دین میں خیانت نہیں ہے کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں میرے بھائیوں اس حیثیت کو محسوس کرو. آج کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف سے خمینی کا لٹریچر چھپ رہا ہے. اس میں کیا ہے؟ خمینی اعلان کرتا ہے کہ میں ابوبکر عمر کو مسلمان نہیں سمجھتا. خمینی اعلان کرتا ہے, وہ کہتا ہے جس رب نے عثمان اور معاویہ جیسے بدماشوں کو حکومت دی, کہتا ہے اس رب کو بھی نہیں مانتا. میرے بھائیوں, جو اتنا بڑا طاقت ہو, جو اتنا بڑا صحابہ کا دشمن ہو, وہ آج پوری دنیا جو گئی ہے اور پوری دنیا غفلت کی نیند سو گئی. آج میرے ملک میں ریڈیو ٹی وی اخبار اس خمینی کو اسلام کا ہیرو کہہ رہا. میرے بھائیوں, آج میرے ملک کا وزیر اعظم, میرے ملک کا بغیر صدر اس خبیث کی قبر میں جا کر کہتے ہیں کہ جناب کی تعلیمات مینارہ نور ہیں اور کتی کے بچوں, بے ایمانوں, بدماشوں, بے غیرت کو تمہیں یہ خمینی کی تعلیمات نور نظر آتی ہے. اگر خمینی کی تعلیمات نور ہے تو گمراہی کس کو کہو گے؟ اگر جب تعلیمات نور ہے تاریخی کس کو کہو گے؟ اور تم کفر کو اسلام کہتے ہو, تم تاریخی کو نور کہتے ہو, تم سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں, تم سے بڑا پاگل کوئی نہیں. سنیو سنیو, کوئی بات نہیں, جو جان چاہے گی جھیل جائے گا, ایک چاہے چلی جائے گا تو کیا ہوا؟ ایک چاہے دو جانے ہیں, جو جان چاہے گی جھیل جائیں گے. لیکن جب تک زندہ ہے صحابہ کے دشمن کو مومن نہیں کہیں گے. آج اس کفر کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اسلام ہے. کہنے والے پاکستان کے حکمران, تمہیں جرات کیسے ہوئی؟ تمہارا گریبان کوئی پکڑتا بے غیر بدماش یہ سوچتے ہو کہ ہماری رائے کوئی نہیں ہوگی؟ تم ہمیں اپنی راہ میں کاٹا سمجھو, ہمیں اپنے راستے کا پتھر سمجھو. جب تک ہم تمہارے راہ میں پڑے ہوئے ہیں راستے روکتے رہیں گے. جب تم رک جاؤ گے یہاں اٹھ جائے گا. آج کے ہزاروں کے مجلس میں ایک بات کہہ کے ختم کرتا ہوں, حکمران سب کا, صرف پاکستان کا نہیں, اگر پوری دنیا کا حکمران بھی, پوری دنیا کا, پیچھے کوئی نہیں ہے, گاڑیاں تیار ہیں آپ کو جیل میں جانے کے لیے. دیکھو پیچھے اتنی جلدی کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. میرے بھائیوں, سنی نوجوانوں, صرف پاکستان کی حکومت نہیں, خدا وہ وقت نہ لائے, خدا کی قسم, اگر خدا نہ خواستہ, اگر خدا نہ خواستہ, اگر خدا نہ خواستہ, پوری دنیا کے حکمران مل کر بھی کہے کہ تمہیں مل کو تم مسلمان کہہ دو, ہم سب کی بات کو مسترد کر دیں گے. تمہیں بھی کو مسلمان اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی صحیح کو قبول فرمائے. پروردگار عالم, جس طرح تو نے ابابیلوں سے کام لیا, ہاتھیوں کو مروا ڈالا, پروردگار عالم جس طرح تو چھوٹی چھوٹی جماعتوں سے بڑے بڑے کفر کے ایوانوں میں لگاتاری کرتا ہے, تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم پہ امتحان نازل نہ فرما, اور اگر کبھی آج ہمیں استقامت دے تاکہ ہم سرخرو ہو کر تیری بارگاہ میں پہنچ جائیں. باخر دعوانا الحمدللہ.